امام خمینی کو ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں 1964 میں جلا وطن کیا گیا۔ امام نے اپنی جلا وطنی کی پہلی رات پلاسل ہوٹل میں گزاری۔ امام صرف ایک رات اس ہوٹل میں رہے۔ دوسرے دن روح اللہ اتاترک روڈ پر منتقل ہو گئے۔ وہاں ایک ہفتہ تک آپ کا قیام رہا۔ اس دوران ترکی کی حکومت نے امام کو علماء کا مخصوص لباس یعنی امامہ ابا و قبا پہننے سے روک دیا۔ امام خمینی نے اپنے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ کو ایک خط تحریر کیا اور جلا وطنی کے بعد گھر والوں سے امام کا یہ پہلا رابطہ تھا۔ نور چشم سید مصطفیٰ، خدا تمہاری مدد اور نصرت کرے اور تم سے راضی و خوشنود رہے۔ الحمدللہ رواں ہفتے بدھ کی صبح میں بخیر و عافیت انقرہ پہنچا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ میں بخیر و عافیت ہوں اور مجھے کوئی رنج و ملال نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ میں یہاں سے تمہیں گھر کے تمام افراد اور عزیز و اقارب کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کسی سے پناہ مت مانگو، اور خدا کے علاوہ کسی اور سے کچھ مت چاہو۔ تم لوگوں کے لیے صبر و استقامت کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ جو خدا عزیز و برتر کی مشیت ہوگی وہی ہوگا۔ بہت ہی سعی و کوشش کے بعد امام خمینی کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ انقرہ شہر سے آشنا ہونے کے لیے صرف 45 منٹ تک اپنی قیام گاہ سے باہر جا سکتے ہیں، وہ بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں کے پہرے میں۔ 3 دنوں کے بعد پھر امام کو اپنی قیام گاہ سے باہر نکلنے کی اجازت ملی، اور آپ نے انقرہ میں کچھ مساجد اور قدیم مذہبی مقامات کا دورہ کیا۔ امام صرف 8 دن انقرہ میں رہے، اور ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسی اس عرصے میں امام کو کسی دور دراز علاقے میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی تاکہ وہاں امام کو مستقل طور پر رکھا جائے۔ وہ مرد مجاہد جس کی عمر 62 سال ہو چکی تھی، وہ دور افتادہ کسی علاقے میں اپنی عمر کے باقی ایام خاموشی سے گزارے۔
امام خمینی کی آمد کی خبریں ہم نے سنی تھی، وہ بھی اس طرح سے کہ ایک عالم دین معدنی پانی سے استفادے کے لیے بورسہ میں تشریف لائے ہیں اور طویل عرصے تک وہ اس شہر میں قیام پذیر رہیں گے۔ امام خمینی آئے اور ہم نے ان کی زیارت کی۔ امام نے اس وقت وہی لباس پہن رکھا تھا کہ بعد میں جس کی ہمیں ترکی میں عادت ہو گئی تھی۔ امام خمینی کے ساتھ ان کے کچھ معاون اور ساتھی بھی آئے تھے۔
امام کے ساتھ جو لوگ تھے، جیسا کہ ترک نامہ نگار نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا، دراصل ترکی اور ایران کی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار تھے جو خصوصی طور پر امام پر نظر رکھنے کے لیے مامور کیے گئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی امام کو امامہ اور قبا پہننے سے روک رکھا تھا۔ امام خمینی کو ترکی جلا وطن کیے جانے کے 57 دنوں کے بعد ساواک کے ایجنٹوں نے امام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ کو حراست میں لے لیا، اور 3 جنوری 1965 کو انہیں بھی ترکی جلا وطن کر دیا۔ امام خمینی اور ان کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ آگینوس کے مکان میں، جو شکرگاہ محلے میں واقع تھا، رہائش پذیر تھے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں بورسہ شہر میں قیام کے دوران امام قیام پذیر تھے۔ یہ گھر کچھ عرصہ پہلے مسمار کر دیا گیا اور اس کی جگہ یہ عمارت بنائی گئی ہے، لیکن آج بھی اسے آگینوس بلڈنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عمارت پر جو بورڈ لگا ہوا ہے وہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس بلڈنگ کا تعلق اس کے پرانے مالک سے ہے۔
ادھر ترکی ترکی میں جلا وطنی کے دوران اپنی ذمہ داری کے تحت رسالہ عملیہ تحریر فرمایا. اس وقت تک جو رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل عوام الناس کے پاس تھی وہ صرف عبادت، طہارت، نجاست اور نماز روزے کے احکامات تک محدود تھی. امام خمینی نے تحریر الوسیلہ ترکی میں لکھی. طہارت، نجاست اور عبادت کے مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل کو بھی پیش کیا. آپ نے تحریر فرمایا کہ ظالم حکومت کا ساتھ دینا اسلام کے منافی ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے. ظالم حکومت کی تبلیغ جائز نہیں ہے اور ظالم حکومت میں شامل ہونا بھی جائز نہیں ہے.
ترکی میں امام تک ہم لوگوں کی براہ راست رسائی ناممکن تھی. اگر امام تک ہمیں رسائی حاصل کرنا ہوتی تھی تو ہمیں حکومت ترکی سے رابطہ کرنا پڑتا اور ساتھ ہی ایران کی حکومت سے بھی اجازت لینی پڑتی. دو تین بار کچھ لوگ امام سے ملنے گئے بھی، بس اتنا ہی رابطہ ہو سکا. ہم لوگوں کا امام سے مجموعی طور پر کوئی خاص رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو ترکی جلا وطن کیے جانے کے 1.5 مہینے کے بعد انہیں بعض شخصیات سے ملنے کی اجازت دی گئی. اس عرصے میں قم کے بعض علماء اور مراجع کے نمائندوں نے آپ سے ملاقات کی. من جملہ آیت اللہ خانساری اور آیت اللہ گلپائیگانی کے نمائندوں نے آپ سے ملاقات کی. جس وقت آغائے گلپائیگانی کے نمائندے نے امام سے ملاقات کی، وہ امام کو بغیر امامے اور قبا کے دیکھ کر رونے لگے. آغائے گلپائیگانی کے نمائندے نے ایران واپسی کے وقت کئی بار کوشش کی کہ امام کو واپس ایران لے آئیں، لیکن شاہی حکومت نے ہر بار منع کر دیا. میں نے خدا سے اور خود اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ شاہی حکومت سے ساز باز نہیں کروں گا اور ان کے غلط اقدامات کو قبول نہیں کروں گا. امام خمینی اپنے قیام گاہ کے قریب واقع مسجد اولو میں جا کر نماز ادا کرتے تھے اور لوگوں سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جمعے کے دن آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور ترکی زبان میں پوری فصاحت کے ساتھ سیاسی خطبہ دیا. خطبہ اس قدر دقیق تھا کہ ترکی کے سیاسی حکام خوف زدہ ہو گئے.
آپ کے خطبے ایسے ہونے چاہیے جیسے صدر اسلام میں ہوتے تھے. صدر اسلام میں خطبے سیاسی پہلو کے حامل ہوتے تھے. نماز جمعہ ایک سیاسی اجتماع ہے. نماز جمعہ مکمل طور پر ایک سیاسی عبادت ہے. مگر افسوس کہ بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ نماز جمعہ میں کبھی ایسی کوئی بات بیان ہی نہیں کی جاتی جس کی قوموں کو ضرورت ہوتی ہے، جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے.
امام خمینی سے ترک عوام کی محبت و الفت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور ترکی کی حکومت کو ترکی میں امام خمینی کی موجودگی سے پریشانی لاحق ہونے لگی.
بورسا کے عوام امام خمینی سے محبت کرتے تھے اور ان کا بے حد احترام کرتے تھے. امام خمینی سے ملاقات کے لیے آنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ان کی سحر انگیز تقریر سننے کے لیے جمع ہوتے تھے. امام نے ایک جمعے کو ایک خطبہ دیا. لوگ آپ کو چاہتے تھے اور ترک عوام نے ان کے گرد حلقہ بنا لیا. اکثر مواقع پر ترکی کی سیکیورٹی فورسز لوگوں کو امام سے ملنے سے بھی منع کر دیتی تھی.
انقرہ کی حکومت نے امام سے کہا کہ وہ ترکی چھوڑ دیں اور امام سے باضابطہ کہہ دیا گیا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ترکی سے چلے جائیں، جبکہ ترکی کی حکومت نے امام کو اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی. 5 اکتوبر 1965 کو امام کو لے کر جانے والا طیارہ انقرہ ہوائی اڈے سے روانہ ہوا اور اسی دن 2 بجے دن میں یہ طیارہ بغداد ہوائی اڈے پر اترا. بغداد امام خمینی کی جلا وطنی کی دوسری منزل تھی. اس وقت عراق کے صدر عبدالسلام عارف تھے. جس وقت امام عراق پہنچے تھے، عراق میں بدترین سیاسی بحران جاری تھا. عراق کی موجودہ تاریخ میں جو سب سے اہم موڑ آیا وہ 1958 کا زمانہ تھا، جب عراق کے شاہی نظام کا تختہ الٹا گیا اور یوں شاہ فیصل دوم کے تخت شاہی کی بساط لپیٹ دی گئی۔ شاہی حکومت کے خاتمے کے بعد شاہی حکومت کے وزیر اعظم نوری سعید کو پھانسی دے دی گئی اور جنرل عبد الکریم قاسم کی قیادت میں بغاوت کامیاب ہو گئی اور عراق میں جمہوری نظام حکومت کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن حکومت نے عبد الکریم قاسم کے ساتھ زیادہ دیر وفا نہیں کی اور عبدالسلام عارف نے بغاوت کر کے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ امام نے بغداد میں اپنے قیام کے لیے جس پہلی جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ قازوین شہر تھا۔ جیسے ہی امام کے آنے کی خبر عراق میں پھیلی، نجف اور کربلا کے طلباء بہت بڑی تعداد میں آپ سے ملنے وہاں آنے لگے۔ چنانچہ قازوین میں واقع حرم مطہر کا صحن لوگوں سے بھر گیا۔ دو دنوں کے بعد امام قازوین سے کربلا روانہ ہو گئے۔ آپ وہاں ایک ہفتے تک آیت اللہ سید محمد شیرازی کے مہمان تھے۔ اگرچہ آیت اللہ شیرازی چاہتے تھے کہ امام اور ان کے رفقا کربلا میں ہی رہیں، لیکن امام نے فیصلہ کیا کہ وہ نجف اشرف جائیں گے۔ اس وقت نجف اشرف عالم تشیع کا سب سے بڑا حوض علمیہ تھا۔ امام نے اپنی جلا وطنی کے 13 برس نجف میں گزارے اور اس گھر میں جو نجف کے ایک محلے میں حضرت علی علیہ السلام کے حرم مطہر کے قریب واقع تھا رہائش اختیار کی۔ اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی اہلیہ اور دوسرے بیٹے احمد بھی ایران سے آ گئے اور ساتھ میں رہنے لگے۔ سید مصطفیٰ جلا وطنی کے آغاز سے ہی ان کے ساتھ تھے اور ان کی بیٹیاں اپنے شوہروں کے ہمراہ ایران میں ہی رہیں۔
منوچہر اقبال کی وزارت عثمان کے زمانے میں اس وقت کی ایرانی سیکورٹی کونسل اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ امام کو نجف جلا وطن کر دیا جائے، جس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ امام کے چاہنے والوں اور مقلدین میں یہ بات مشہور ہو جائے گی، امام حوضہ علمیہ نجف اشرف میں اور مولا امیر المومنین کے جوار میں رہ کر زیارت، عبادت اور درس و تدریس میں لگ گئے ہیں، اور دوسری طرف سے یہ کہ حوضہ علمیہ نجف اشرف چونکہ ایران سے کافی فاصلے پر واقع ہے اور عراقی حکومت سے اس حوضے کو جو حساسیت ہے اس کی بنا پر وہ حوضہ سیاسی مسائل سے دور ہے۔
انہوں نے انتظار کیا اور وقت آنے تک اجلت سے کام نہیں لیا ان لوگوں کی خاطر۔ باسی ارکان کا وفد آیا اور اس نے امام سے اپنی بات کہی۔ وہ لوگ چونکہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات لیے ہوئے تھے کہ چونکہ عراقی حکومت اس وقت ایرانی حکومت کی دشمن ہے اور امام بھی ایرانی حکومت کے خلاف ہیں، وہ امام سے مدد لیں گے۔
امام نے نجف میں اپنے 40 روز کے قیام کے بعد اپنا حوضہ علمیہ مسجد شیخ انصاری میں شروع کیا اور وہاں فقہ کا درس دینا شروع کر دیا۔ 4 سال کے بعد حکومت اسلامی کے موضوع کو بیان کرنا شروع کیا اور یہی مطالب بعد میں ایران کے بنیادی آئین کی اساس قرار پائے۔
مذہب اسلام مذہب عیسائیت سے الگ ہے۔ آپ لوگوں کو مذہب اسلام کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اسلام ایک خشک مذہب نہیں ہے جو صرف بندے اور خدا کے درمیان رابطے سے ہی مربوط ہو۔ اسلام ایک سیاسی مذہب ہے جس کی سیاست اس کے دیگر احکام اور عبادتوں سے بہم مخلوط ہے۔ جس طرح سے حکومتیں سیاسی پہلوؤں کی حامل ہیں، اسی طرح سے اسلام بھی سیاسی پہلوؤں کا حامل ہے۔
عراق میں 1960 کے عشرے میں اسلامی حکومت کے آثار مرجع تقلید آیت اللہ محمد باقر صدر کی قیادت میں رونما ہونے لگے اور حزب الدعویٰ مرض وجود میں آئی۔ یہ جماعت پہلی اسلامی جماعت کے طور پر نجف اشرف میں متعارف ہوئی، لیکن شہید آیت اللہ صدر کی یہ تحریک سب کے خیالات و نظریات کو اپنی طرف مبذول نہ کر سکی۔ امام خمینی نے اپنے طور پر کوشش کی کہ نجف کے مراجع دینی کو اس امر کی جانب ترغیب دلائیں، خاص طور پر آپ آیت اللہ حکیم کو دینی و سیاسی مسائل میں دخیل کرنا چاہتے تھے، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور امام کی یہ خواہش قبول نہیں کی گئی۔ امام نے اس درمیان خود کو الگ کر لیا تاکہ اختلافات کم ہو جائیں، اور اس بات کے پیش نظر کہ آپ نے اپنا حوزہ علمیہ شروع کر رکھا تھا، پھر بھی خود کو مرجع تقلید کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ آپ کی ساری سعی و کوشش ایران کے اندرونی مسائل پر مرکوز تھے۔
جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام کو فلسفے اور خاص طور پر الہیات کے موضوع پر مکمل احاطہ اور دسترسی حاصل تھی، اس لیے ان کے درس اصول میں بھی فلسفی اور اقلائی بحثیں شامل رہتی تھیں، مگر محض اس لیے کہ نجف میں کوئی حساسیت پیدا نہ ہو آپ نے اصول کا درس وہاں نہیں دیا، فقہ کا درس خارج بیان فرماتے تھے۔ ایک عرصے تک انہوں نے طلبہ کو وظیفہ بھی تقسیم نہیں کیا، اپنی توزیع المسائل بھی تقسیم نہیں کی، مرجعیت کا دعویٰ بھی نہیں کیا جو کام عام طور پر علماء اور زعماء اور مذہبی شخصیات کیا کرتی ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے کہ ماہ مبارک رمضان اور عید الفطر کے چاند کی رویت کی تصدیق و اس بات کے لیے لوگ علماء اور مراجع کے گھروں پر جمع ہوتے تھے، لیکن امام قبل اس کے کہ ایسا کوئی موقع پیش آئے نجف سے چلے جاتے، یا مثال کے طور پر استفتاءات کا جواب نہیں دیتے تھے جو علماء اور مراجع میں معمول تھا۔ عراق، پاکستان، افغانستان، ایران اور ہندوستان کے بہت سے طلبہ آپ کے درس میں شرکت کرتے۔
علوم فقہ اور اصول پر امام کی مہارت اور بھرپور تسلط کی بنا پر عراق، پاکستان، افغانستان، ایران، ہندوستان اور خلیج فارس کے ملکوں کے طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے درس میں شرکت کرنے لگی۔
اس وقت کے مراجع کرام مرحوم آیت اللہ حکیم، مرحوم آیت اللہ شاہرودی رحمت اللہ علیہم تھے۔ طلبہ ان مراجع کے دروس میں شریک ہوتے تھے، لیکن جب طلبہ نے دیکھا کہ امام انہی مسائل و موضوعات کو نئے اسلوب و انداز میں بیان کر رہے ہیں اور دیگر مراجع اس طرز پر درس نہیں دے رہے ہیں، تو امام کے درس میں حاضر ہونے لگے، اور طلبہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں امام کی شکل میں ایسی نعمت عطا کی۔
نجف میں اپنے 13 سالہ قیام کے دوران امام پابندی وقت میں معروف تھے، باوجود اس کے کہ اس وقت آپ کی عمر 73 سال ہو چکی تھی، آپ اپنے بنائے ہوئے پروگرام اور وقت کی پابندی کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کا پروگرام صبح 4 بجے سے شروع ہوتا، آپ الصباح بیدار ہوتے، نماز شب ادا کرتے اور تلاوت قرآن کرتے، یہاں تک کہ نماز صبح کا وقت آن پہنچتا۔ نماز صبح کے بعد دعا و تعقیبات میں مشغول ہو جاتے، اور یہ سلسلہ صبح 6 بجے تک جاری رہتا، اور پھر 15 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک آپ آرام فرماتے، اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی آپ اپنے گھر سے مسجد شیخ انصاری کے لیے روانہ ہو جاتے، اور پھر 11:30 بجے تک درس و تدریس میں مشغول رہنے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹتے۔ گھر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جو درس طلبہ کو دے کر آتے ان کی تدوین و جماوری میں مشغول ہو جاتے، اور پھر لوگوں سے ملاقات میں مصروف ہو جاتے، اور ہر آنے والے کو 5 منٹ سے 10 منٹ تک ملاقات کا وقت ملتا۔ نماز ظہر کے وقت نماز مسجد شیخ انصاری یا مسجد ہندی میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے، اپنے بیشتر سیاسی خطبے مسجد شیخ انصاری میں دیتے، دوپہر کا کھانا 1 بجے دن میں تناول کرنے کے لیے گھر آتے۔ دوپہر کے کھانے میں کھانا صرف ایک قسم کا ہوتا، اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک قیلولہ کرتے، پھر اٹھ جاتے اور اپنے لیے اپنی مخصوص چائے بناتے اور نوش فرماتے۔ سے پہر 4:15 بجے آپ مطالعے میں مصروف ہو جاتے اور اسی دوران آدھا گھنٹہ وقت نکال کر گھر کی چھت پر پیادہ روی کرتے۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب اپنے گھر کے صحن یا مسجد آیت اللہ بروجردی کے صحن میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ نماز عشاء کے بعد 45 منٹ تک اپنے گھر کے صحن میں تنہا بیٹھتے اور یہ وقت ان کے پورے دن کا بہترین وقت ہوتا۔ رات 10 بجے آپ اپنے گھر سے امام علی علیہ السلام کے حرم کی طرف روانہ ہوتے اور وہاں 2 گھنٹے یعنی نصف شب تک رہتے۔ 12 بجے رات کو گھر واپس لوٹتے اور رات 2 بجے تک مطالعہ فرماتے، پھر سو جاتے۔ 4 بجے صبح بیدار ہوتے اور یوں پھر سے عصر نو زندگی کے امور کا آغاز ہوتا۔ اس طرح امام 24 گھنٹے میں صرف 3 گھنٹے اور 5 منٹ سوتے تھے۔ آپ نے عراق میں اپنی 13 سالہ قیام کی مدت اسی طرح گزاری اور یہی نہیں، اپنی زندگی کے آخری دن تک آپ کے اسی طرح کے معمولات تھے۔
روئے زمین پر موجود تمام لوگوں کے لیے الہام بخش ہے تاکہ لوگ انسانی معاشرے کی صحیح معنوں میں کامیابی کی جانب راستے کو آگے بڑھا سکیں۔
'71 میں شاہ نے مختلف ملکوں کے سربراہان مملکت کو دعوت نامے ارسال کیے تاکہ وہ لوگ ایران کی 2500 سالہ شہنشاہیت کے جشن میں شرکت کریں اور دنیا والوں کو ایران کی شہنشاہیت سے آشنائی حاصل ہو سکے۔ شاہ نے گزشتہ دور کی افواج کی علامتی نمائش کا بھی اہتمام کیا تاکہ اپنی موجودہ فوج کی قوت و طاقت کا دنیا والوں کے سامنے مظاہرہ کر سکے۔ شاہ نے بہت سے سربراہان حکومت و مملکت اور حکومتی نمائندوں کا جنہیں دعوت نامے دے کر بلایا تھا استقبال کیا۔ اس کے بعد اس جشن میں آئے ہوئے لوگ تاریخ انسانیت کی سب سے مہنگی اور مجلل دعوت یا عشائیہ کے منتظر تھے۔ اس عشائیہ میں دنیا کے 69 ملکوں کے 500 مہمان موجود تھے، جن میں 14 بادشاہ، 16 ملکوں کے صدور، یہ سب کے سب 17 ایسے پنڈالوں میں جمع ہوئے جو ریشم، مخمل اور طلائی دھاگوں سے تیار کیے گئے تھے۔ کھانا تیاری کے ذریعے دنیا کے سب سے مشہور و معروف ریسٹورینٹ یعنی فرانس کے میکسم ریسٹورینٹ سے منگایا اور حاضرین کو کھلایا گیا۔ ایک بے معنی جشن جو تصورات کی حدوں سے بھی گزر گیا تھا، اور اس نے $10,00,000 کا خرچ ایران کے خالی اور کمر شکستہ خزانے پر ڈال دیا تھا۔ شاہی حکومت کی کیفیت یہ تھی اور دوسری طرف ایرانی عوام بدترین معاشی حالات اور انتہائی پسماندگی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے۔